صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبتکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے لمحات سے ہم اپنی زندگی کو منور و تاباں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان جو قرآن و حدیث میں منقول ہے اور سیرت کی مستند کتابوں میں درج ہے، اس سے مکمل واقفیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس سیرت کے عنوان سے یہ درس منعقد کیا جاتا ہے، جو الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ کئی مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں سے جاری ہے. اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ کوئی لمحہ، کوئی ذکر، کوئی بات رہ نہ جائے، اسی تسلسل کو ملحوظ رکھتے ہوئے سن 8 ہجری کے رمضان المبارک تک کے واقعات اور اس میں ہونے والے اہم ایمانی، اعتقادی، عملی، سیاسی، معاشی جتنے مسائل جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ماخوذ اور مستنیر ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. سن 8 ہجری کے اہم واقعات میں جو گزشتہ درس سے ہمارا تسلسل جاری تھا، وہ فتح مکہ کے عنوان سے تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صلح حدیبیہ میں ہدا نامہ تحریر فرمایا، اس کی خلاف ورزی پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کا تعقب اور مکہ والوں پر قصد جہاد فرماتے ہوئے رمضان المبارک کی ابتدائی تاریخوں کے اندر، بلکہ رمضان سے پہلے ہی سرکار نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدینہ، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے رمضان کو مدینہ منورہ کے اندر گزارے. تو جب صحابہ نے یہ اعلان سن لیا کہ سرکار نے اتنی بڑی ترغیب دلائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان میں مدینہ آ جائیں، تو گرد و نواح میں جتنے مسلمان تھے وہ جوق در جوق، قافلہ در قافلہ مدینہ منورہ کے اندر شمولیت کرتے گئے، جس کی تعداد کئی ہزار ہو گئی. 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری بروز بدھ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 630 عیسوی بنتی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عصر کے بعد یہاں سے گویا کہ ارادہ فرمایا مکہ مکرمہ کی طرف، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے بعض نے روزہ بھی رکھا اور سرکار نے بعض کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سفر ہے، اور سفر کے اندر گویا کہ روزے کی رخصت ہے، کہیں یوں نہ ہو کہ تم بیمار ہو جاؤ، ناتواں ہو جاؤ. تو لہذا جو رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ نہ رکھے. اب اس طرح یہ مسلمانوں کا بڑا وسیع دستہ اور لشکر مکہ مکرمہ کی قریب در قریب ہونے کے لیے روانہ ہوا. ایک مقام پر رک کر وہاں پر افطار کی گئی، اور افطار کے بعد پھر دوسرے دن کے روزے کا قصد کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آگے روانہ ہوئے. اس دوران جو واقعات ہوئے ہیں وہ گزشتہ درس کے اندر تفصیل کے ساتھ پیش کر دیے گئے. مر الزہران ایک جگہ ہے جہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کے وقت پڑاؤ ڈالا. مر الزہران پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے، اور اپنے چند ساتھیوں کو اس خیمے کے اندر لے لے اور اس اندھیرے میں روشنی کے لیے وہ آگ جلا لے. تو اب مر الزہران کی وادی کے اندر 10,000 خیمے لگے اور وہ وادی پوری گویا کہ آگ کی روشنی سے مکمل روشن ہو چکی تھی. یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مر الزہران پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پر کفار کو اس بات کی بڑی سخت فکر تھی کہ ابو سفیان تو خائب و خاسر ہو کر لوٹا, اس کی بات تو مانی نہیں گئی, اس کے امن کے پیغام کو قبول نہیں کیا گیا. تو دوبارہ کوئی ایسی حکمت چلائی جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر ابو سفیان جا کر امن کی دوبارہ درخواست کریں. اب یہ افراد حکیم بن حزام اور ابو سفیان یہ مکہ مکرمہ سے دوبارہ روانہ ہوئے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر پھر التماس کریں اور امن کی درخواست کریں. یہ جب مر الزہران کے مقام سے قریب ایک وادی تھی عراق کے نام سے, حمزے کے ساتھ عراق کے نام سے وادی تھی, یہ وہاں پر چھپ گئے. جب رات کے وقت انہوں نے پوری وادی کو روشن دیکھا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ آگ لگ گئی ہے یا دن کا سما ہے یا سورج طلوع ہو گیا ہے, کیا معاملہ ہے کہ جناب رات کے اندھیرے کے اندر کبھی ایسا ہو نہیں سکتا, یہ روشنی ہے کیسی؟ تو اپنے دل کو بہلانے کے انہوں نے کہا نا جی جناب وہ بنو خزاع کا کوئی قبیلہ ہے, وہ یہاں پر رہنے کے لیے آیا. ابو سفیان نے دل کو تسلی دی. حاکم بن حزام نے کہا کہ جناب ابو سفیان یہ بات تو سنو کہ اگر یہ بنو خزاع کا قبیلہ ہے تو ان کی افراد نفری تو اتنی نہیں ہے, یہ تو لگتے ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور انہوں نے تو پوری مرہ زہران کی بستی کو گھیر لیا ہے, یہ گویا کہ کسی خطرناک بات کا گویا کہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے, اس بات کی جستجو کی جائے اور اس کے پیچھے گویا کہ کوئی معاملات کیے جائیں. اب یہ یہاں پر اس کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز گویا کہ پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیں, اور صحابہ کرام علی مردوان کے پورے اس لشکر کو اور اس وقت جو 10,000 خیمے لگے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے سربراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا اور ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اور گویا کہ دستے بنا دیے کہ وہ مختصر علاقوں پر دیکھے, جو خبر ملے جس کو پکڑا جائے کوئی ایسی بات دیکھے تو اس کے مسئول اس کے ذمہ دار حضرت عمر ہیں, حضرت عمر کے پاس جا کر وہ بات بتائی جائے. اب حضرت عمر اگر اس کا خود فیصلہ کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بارگاہ رسالت کے اندر اس کی تجویز کو مانیں اور بارگاہ رسالت سے اس کی تجویز کو لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر گویا کہ حاضر ہو جائیں. یہ سرکار نے رات کے وقت دستے ترتیب دیے اور اس کا گویا کہ حاکم اور اس کا ذمہ دار اس کا مسئول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر سرکار نے روانہ کیا. اب حضرت عمر نے پورے خیموں کے گرد صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور چوکیاں لگا دی کہ تاکہ وہ گرد و نواح کے اندر نظر رکھے تا ہر قسم کی نقل و حرکت کے اوپر, اور فرمایا کہ جو خبر ہو تو فوراً مجھے پہنچا دی جائے. اور بعض صحابہ جو بچ گئے انہیں سرکار نے آرام کے لیے شاہ فرمایا اور سرکار بھی گویا کہ اپنے حریم پاک کے اندر اور خیمے اور عریش مقدس کے اندر تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس سفر سے پہلے شعبان میں خواب دیکھا تھا, کیونکہ یہ تو رمضان المبارک کا سفر ہے سن 8 ہجری کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے شعبان میں خواب دیکھا تھا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے, آپ اس کی تعبیر فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی کیا تعبیر ہے اور اس خواب کیا ہے, بیان کرو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے ایک کتیا بھونکتے ہوئے نکل رہی ہے, مکہ کی وادی سے ایک کتیا بھونکتے ہوئے نکل رہی ہے اور تھوڑے دور آ کر وہ گویا کہ چاروں ہاتھ پاؤں تحت وہ چت ہو جاتی ہے اور اس کے پستانوں سے گویا کہ دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کفار اپنے تمام زور لگانے کے باوجود اسلام کے مشن کو نہ روک سکے, اب وہ اپنا دودھ یعنی اپنا ملک ہمارے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ تعبیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے خواب کی فرمائی. اب ابو سفیان عراق کے مقام پر رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کفار کے 3-4 ساتھی اور جس میں حکیم بن حزام اور دیگر اور افراد تھے, ان کے بارے میں کہ یہ عراق کے وقت گھات لگائے بیٹھے تھے کہ کسی طریقے سے اس بات کو معلوم کریں کہ یہ ہے کون لوگ, ان کے معاملات کیا ہے, ان کا عزم کیا ہے, تاکہ چند لوگوں کو پہلے ہی ہم مکہ بھیج کر تمام معاملات کے لیے تیاری کی کوشش کر لیں اور ایک ڈر یہ بھی تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے تو ان کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ تمام معاملات سے تو ہم چت ہو چکے ہیں، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، اور یہ تمام معاملات کے اندر ہمیں شکست فاش مل چکی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام علی مردوان جو سرکار کے حضور ابھی حریم میں بیٹھے ہوئے تھے، چند کو رخصت کر دیا، چند کو بٹھایا ہوا تھا، تو وہاں پر ابن ابی شیبہ اور طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ روایت آتی کہ سرکار نے خود اپنے چشمان مبارک کو بند کیا اور مسکرایا، اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، وہ فلاں وادی ہے عرق، وہاں پر ابو سفیان چھپ کے بیٹھے ہیں، فلاں جھاڑی کے نیچے پکڑ کر لے آؤ۔ اب چند صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا، اور وہ صحابہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو سفیان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں پکڑ کر سرکار کے دربار میں لے کر، ایک روایت یہ ہے۔ ایک روایت ابن ابی شیبہ نے یہ گویا کہ روایت کی ہے، جو حدیث کے بڑے محدث ہیں، حضرت امام بخاری کے گویا کی دادا استاذوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دل کے اندر، کیونکہ اپنا شہر تھا، اپنی آبادی تھی، اپنا آبائی وطن تھا، تو دل اس بات سے جل رہا تھا کہ اگر سرکار وہاں پر گئے اور آپ نے تلوار اٹھا لی تو پھر مکہ والوں کی خیر نہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، کشت خون بہا جائے گا، اور وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور اپنے پاداش اور اپنی گویا کے جرم کی، اپنی سزا کی، گویا کہ انہیں گویا کہ اپنے قصور کی سزا ملے گی۔ کیا اچھا نہ ہو کہ مکہ والے پہلے ہی آ جائیں اور ایک دفعہ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے امن طلب کر لیں۔ اس خیال سے گویا کہ وہ رات کو سو نہ سکے، اور انہیں ہوا کہ کسی طریقے سے میں کسی لکڑہارے کو، کسی مسافر کو، کسی شخص کے ذریعے پیغام مکہ بھیجوا دوں کہ تم پہلے آ جاؤ، میں تمہاری امان لیتا ہوں، میں تمہاری طرف سے سفارش کر دیتا ہوں کہ سرکار تمہیں اپنی امان میں لے لے، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اگر قتال کا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم گویا کہ ماری جائے، ان کے ایمان لانے کے لیے ایک اور بہانہ بن جائے، اور وہ سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر امان پا لے، تو سرکار اگر ان کی جان بخش دے تو امید ہے کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے، دنیا کی آگ سے بھی بچ جائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے۔ تو یہ اپنے علاقے والوں کے لیے حضرت عباس کا ایک گویا کہ فطرتی عمل تھا، جو ہوتا ہے اپنی برادری کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے اشاروں کے لیے، ایک انسانی فطرت ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت اٹھے، اور سرکار کا دراز گوش، سرکار کی سواری باہر باندھی ہوئی تھی، اس کو کھولا اور خود اس پر سوار ہو گئے، اور سوار ہو کر آپ گویا کہ اس خیمے کی وادی سے، مرہ زہران سے باہر نکلے کہ کوئی مجھے گرد و نواح میں کوئی مسافر نظر آ جائے اور میں اسے کوئی رقم دے کر، پیغام دے کر روانہ کر دوں ابو سفیان کے لیے۔ اسی تیزی کے اندر جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کے چچا روانہ ہوئے، تو اب عرق کی وادی کے قریب آئے، یہ دوسرا واقعہ ہے، ایک تو وہ جو سرکار نے خبر مرحمت فرمائی، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ، اور دونوں میں علماء نے تدبیر کی ہے کہ حضرت عباس پہلے نکلے ہیں اور سرکار نے بعد میں خبر مرحمت فرمائی ہے، اور آگے چل کر ان دونوں واقعات میں تدبیر ہوتی ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عباس جب وہاں پر پہنچے عرق کی وادی کے قریب، تو ابو سفیان کی آواز بہت بڑی تھی، وہ حاکم بن حزام سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں آگ کن لوگوں نے لگائی ہے، یا جناب یوں ہی لگ گئی ہے، لیکن صحرا میں آگ کا لگ جانا کس بات پر گویا کہ مبنی ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب قریب سے گزرے، اور آپ بھی گویا کہ بہت دراز قد والے تھے اور بڑی آواز والے تھے، جو غزوہ حنین کا واقعہ آگے آئے گا، اور عبداللہ بن ابئی جب مرا تھا تو اس وقت سرکار نے اپنا جبہ اسے دیا۔ عباس بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ تبرکات میں کوئی برکت ہے اور تبرکات سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، بزرگوں کے کپڑے آثار، ان کے پانی میں اگر کوئی برکت ہے تو عبداللہ بن ابئی کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی، وہ تو جہنمی ہے، اس لیے کہ منافق تھا، اور جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ اسے دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، بات ایسی نہیں ہے جس کو غلط پیمانے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، سرکار نے یہ جبہ برکت کی نیت سے دیا ہی نہیں تھا، برکت کی نیت سے دیا ہی نہیں تھا، بلکہ بدر کے اندر یہ ہوا اور احد کے اندر یہ ہوا کہ جب حضرت عباس کا کرتا گویا کہ پھٹ گیا احد کے اندر اور گویا کہ ستر ظاہر ہونے لگا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا کے لیے کون لباس پیش کرے گا، اور اس وقت آپ کا قد اتنا لمبا تھا کہ کسی کا لباس اس پر سابق آ ہی نہیں سکتا تھا، تو اس وقت عبداللہ بن ابئی جو خود جسامت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گویا کہ ہم قد تھا، تو اس نے اپنا جبہ پیش کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو عنایت فرمایا۔ لیکن اب اس قرض کو لوٹانے کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ مرمت فرمایا۔ اور ایک یہ کہ عبداللہ بن ابئی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے اور سچے کامل مومن تھے، ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے لیے شفقت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مرحمت فرمایا تھا. اور بخاری میں اور مسلم میں واضح روایت موجود ہے کہ جب سرکار نے جبہ دیا تو جبہ دیتے وقت فرمایا کہ میرے اس عمل سے کئی سو منافق پکے مومن ہو جائیں گے. تو روایت میں آیا جب سرکار نے یہ شفقت بیان فرمائی اور اخلاق کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا کہ اپنے ازلی دشمن کے لیے اپنا جبہ مرحمت فرمایا گویا کہ پیش کیا, تو اس کی وجہ سے تقریباً 900 سے زیادہ منافقین سرکار کے حضور حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سچے مسلمان ہو گئے. تو یہ ضمناً ایک بات چلی جس کا میں نے ایک خلاصہ آپ کی خدمت پیش کیا. یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے لیکن اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا. بد مذہب جس کو بیان کرتے ہیں اس میں غلط بیانی کرتے ہیں, قطع برید سے کام لیتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ہرگز یہ بات نہیں تھی. یقیناً تبرکات کے اندر شفا موجود ہے. اگر تبرکات کے اندر شفا نہیں تو ہم جو تبرکات کی احادیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے وضو کا پانی دیا, سرکار نے لعاب دیا, صحابہ نے آپ سے گویا کہ کپڑے کا مطالبہ کر کر اس کو اپنے کفن کے لیے بنایا, تو یہ بھی ہمارے گھر کی بات تو نہیں, یہ بھی تو سرکار کے عمل کی ہے. اگر واقعی میں آپ اہل الحدیث ہیں, حدیث کے ماننے والے ہیں, تو حدیث کا ماننے والا وہ تو نہیں ہوتا ہے جو یہودیوں کی طرح ایک بات کو پکڑے ایک بات کو چھوڑ دے, بلکہ حدیث کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو ساری حدیثوں کو لے کر اس میں تدبیر کرتا ہے. اور اصل میں حدیثوں کو ماننے والے اہل سنت ہیں کہ جو اس واقعے کو بھی لیتے ہیں کہ جس میں سرکار نے برکت کے لیے تبرکات تقسیم فرمائے, اور اس واقعے کو بھی لیتے ہیں جو عبداللہ بن ابی کو سرکار نے اپنا جبہ مرحمت فرمایا, اور تدبیر یہ ہے کہ وہ آثار برکت کے لیے تھے اور یہ آثار برکت کے لیے نہیں تھے. جس طرح کے سرکار نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا, یہ آگے ساری باتیں آئیں گی, بخاری میں موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ دامن مبارک کو پکڑ کر اس کی کہ حضور یہ تو منافق ہے, اس کا جنازہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اب لوگ کہنے لگے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا. اگر آپ کو منافقین کے بارے میں علم تھا تو کیوں پڑھایا, منافقین کے بارے میں علم تھا تو کیوں پڑھایا؟ وہ یہ جواب بخاری میں موجود ہے. سرکار نے حضرت عمر کے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے ارشاد فرمایا, عمر تم چھوڑ دو, مجھے اختیار ہے کہ میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اور اس وقت سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کفار اور منافقین کے جنازے کی تردید ہوئی ہے, اس کے لیے یہ شان نزول بنا ہے. اور جب تک کسی شے کی حرمت بیان نہ ہو جائے, جس شے کو منع نہ کیا جائے, وہ شے اپنی عباحت کے اعتبار سے جائز ہوا کرتی ہے. جب تک شراب پی جا رہی تھی پی جا رہی تھی, لیکن جب منع کر دیا گیا تو اب منع ہو گئی ہے. تو صحابہ اکرام نے جب منع سے پہلے جن صحابہ نے شرابیں پی یا جناب جن لوگوں نے شرابیں پی وہ گناہگار نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کو خدا نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہوتی ہے. لیکن جب خدا نے اس کا نام لے کر اسے منع کر دیا, اب اس کو کرنا یہ خدا کے حکم سے عدولی ہے, نافرمانی ہے, بغاوت ہے, تو اب یہ گناہ قرار پائے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا, یہ اخلاق اور شفقت کی بنا پر تھا, قطر ان کی نجات کی بنا پر نہ تھا. ورنہ بے شمار احادیث ایسی, بلکہ کثیر بلکہ متواتر حدیث ایسی موجود ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تبرکات صحابہ کو دیے. اور مسلم بخاری کتاب الوضو کے اندر موجود ہے کہ سرکار خود اپنے وضو کا پانی حضرت ابو ہریرہ کو دیتے ہیں. کتاب الوضو میں فرماتے کہ اس کو لے, اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر اور اپنی گردن پر مل, تاکہ خدا تجھے برکت عطا فرما دے. خیر, حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے جس وقت ابو سفیان کی آواز سنی تو آپ نے بڑی آواز سے ایک آواز لگائی, یا ابا حنزلہ, جو ابو سفیان کی کنیت تھی. جب انہوں نے حضرت عباس کی آواز سنی تو ابو سفیان بھی ادھر سے بول پڑے, یا ابا الفضل فدا کبھی و امی, اے ابو الفضل تم پر میرے ماں باپ قربان ہو, تم کہاں پر ہو؟ اب یہ دونوں کی ملاقات ہوئی. حضرت عباس آگے آئے اور ابو سفیان سے کہا کہ دیکھ, سارے ہیلے بہانے چھوڑ اور چل سرکار کی بارگاہ میں, اور تو کیا سمجھ رہا ہے یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگا, یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا تیرے منہ پر مٹی ڈالے, یہ مسلمان ہیں اور یہ مکہ کے لیے قصد کر رہے ہیں, صبح ہونے دے یہ سب مکہ پہنچیں گے, اور تو حال دیکھے گا کہ پھر مکہ کا حال کیا ہوگا, اور تم قریشیوں کا حال کیا ہوگا, تم کفار کا حال کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ سرکار کے پاس تجھے پکڑ کر کوئی دوسرا شخص لے جائے اور سرکار تیرے لیے کوئی سخت حکم بیان فرما دے, اس کے بعد ہمارے لیے کوئی راہ نہیں رہے گی. اب دربار رسالت میں فیصلے کا حکم گویا کہ کھلا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ سرکار تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ کرے تو چل میرے ساتھ, میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں اور سرکار کے دربار میں لے جا کر تیرے لیے سفارش کرتا ہوں. ابو سفیان نے گویا کہ کہا کہ بالکل میں چلنے کے لیے تیار ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سواری پر حضرت عباس گویا کہ تشریف فرما تھے, پیچھے اپنے ابو سفیان کو بٹھایا اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو ان کی سواری پر لیا اور تیزی کے ساتھ گویا کے سارے روانہ ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے خیمے کی طرف. اب یہ سواری سرکار کی تھی, رات کا اندھیرا تھا, تو وہ خچر جو تھا وہ نیلے رنگ کا تھا, اور ہلکی سی روشنی میں گویا کہ اس کا رنگ متبادل یعنی کالا سیاہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا اور اس کی پہچان ہو جاتی. تو اب جس خیمے کے سامنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سواری جس پر حضرت عباس تشریف فرمائے گزرتے, ابو سفیان اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا, تو جس خیمے کے قریب سے یہ گزرتے تو وہ دیکھ لیتے کہ سرکار کی سواری ہے اور سرکار کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی صحابی آگے ہاتھ نہ لگاتا بلکہ راستہ کھول دیتا اور حضرت عباس آگے بڑھ جاتے. یہ کرتے کرتے جب آگے حضرت عمر کے خیمے کے قریب سے گزرنے لگے, اتفاقاً حضرت عمر باہر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر نے حضرت عباس کو روک دیا, فرمایا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بس میں باہر کی طرف گیا تھا, ابھی میں اپنے خیمے کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا پیچھے کون شخص ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا عمر تم چھوڑو, میں کسی کام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا میں مسئول ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں ذمہ دار ہوں, آپ مجھے بتائیے یہ پیچھے کون ہے. جب زیادہ گویا کہ تکرار ہوئی, ابو سفیان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر چیخ اٹھے, فرمایا خدا کے دشمن میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا, تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں تجھے پکڑ کر گویا کہ قتل کرتا ہوں, لیکن رک, ابھی میں جا کر سرکار کے دربار سے اجازت طلب کرتا ہوں, اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تجھے قتل کرنے کی اجازت دی تو ابھی آ کر میں تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کرتا ہوں. حضرت عمر اسی وقت بغیر جوتے کے اور بغیر چپل کے دوڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ کاشانہ اقدس کی طرف کہ سرکار مجھے اجازت دے دیں اور میں ابو سفیان کو قتل کر دوں, اس لیے کہ اس نے سرکار کو بہت تنگ کیا ہے. اور حضرت عباس نے دیکھا کہ اگر حضرت عمر پہلے پہنچ گئے اور سرکار نے ہاں کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تاریخ رقم ہو جائے گی, تقدیر لکھ دی جائے گی اور پھر شریعت جاری ہو جائے گی اور ہوگا وہی جو سرکار ارشاد فرمائیں گے. حضرت عباس نے بھی اگویا کہ اپنی سواری کو نکیل دی اور تیز دوڑاتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے. خیر پہلے حضرت عباس پہنچ گئے, ابو سفیان کی زندگی تھی, ان کی قسمت میں ایمان تھا اور انہیں اسلام پر گویا کہ مرنا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ اختیار کیا جو بظاہر تھوڑا لمبا تھا, اور حضرت عباس جو ہے وہ خیموں کے درمیان کے راستے سے ہی تیزی سے چلتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانہ مقدس کے قریب جب آپ پہنچے اور تیزی سے چھلانگ لگائی زمین پر اور دوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں داخل ہوئے, آپ خیمے میں داخل ہوئے برق رفتاری کے ساتھ فوراً پیچھے حضرت عمر بھی داخل ہوئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ. سرکار نے جب دونوں کو پریشان دیکھا فرمایا بات کیا ہے؟ حضرت عباس اپنی برادری اپنے لوگوں کی محبت میں گویا کہ اشبار ہو گئے اور جذبات کی کوئی انتہا نہ تھی, کیونکہ قد آپ کا بڑا لمبا تھا, یعنی بظاہر قد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے لمبے تھے, دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس کو لے کر حضرت عباس نے اپنے سینے پر رکھ لیا, یعنی جس طرح گلے ملتے ہیں اس طرح لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کو سر کو لے کر اپنے سینے سے گویا کہ دبا دیا اور کہا کہ حضور میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر کی بات سننے سے پہلے میری بات سن لیجیے گا, عمر کی بات سننے سے پہلے میری بات سن لیجیے گا, کیونکہ میں نے گزشتہ کئی درسوں میں بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کا بہت اکرام کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے اور سرکار ان کے آنے پر قیام فرمایا کرتے تھے, اور جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو سرکار خاموش ہو جایا کرتے تھے, یعنی سرکار اپنے گویا کہ چچا سے اس قدر محبت اور ان کا اس قدر احترام فرمایا کرتے تھے, اور اکثر اوقات احادیث کے اندر سرکار ان کو اپنے اب کا لفظ یعنی والد کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے, اور یہ اب کا لفظ بھلے چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن یہ جب چچا کے لیے بولا جائے تو انتہائی محبت کے لیے بولا جاتا ہے, جس طرح کہ ہم تایا کو بڑے ابا کہتے ہیں تو یہ بڑے ابا کا لفظ اور تایا کے لفظ دونوں میں فرق ہوتا ہے, تو جب بڑا ابا کہا جاتا ہے تو اس میں انتہائی شفقت اور محبت کا گویا کہ پہلو پوشیدہ ہوتا ہے, تو سرکار کو حضرت عباس سے بڑی محبت تھی, اس لیے بدر میں بھی آپ نے دیکھا کہ سرکار نے ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا, اور جب یہ آئے تو سرکار ان کے آنے پر کتنے گویا کہ مسرور ہوئے, تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جان آپ جو فرماتے ہیں ویسے ہی ہوگا, فرمائیے بات کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں ابو سفیان کو لے کر آیا ہوں اور حکیم بن حزام کو لے کر آیا ہوں اور وہ خیمے سے باہر ہیں, اور حضور میں نے انہیں گویا کہ اپنی امان میں لے لیا ہے, اور حضور آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ کہیں عمر جلدی کرتے ہوئے انہیں قتل نہ کر دے, اور قتل کر کے کوئی بازی لے جانے والی بات نہ ہو جائے, تو حضور یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اور ایک موقع ان کو مرحمت فرمائیے, میں نے امان دے دی میرے خاطر ان کے لیے آپ ایک موقع مرحمت فرمائیے. یہ بات جب حضرت عمر نے سنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو مارنے میں میری خوشی ہے, فرمایا نہیں اس کو مارنے میں میری کوئی خوشی نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تنگ کیا, اور اے ابا فضل اے عباس سنو آپ جس وقت مسلمان ہوئے نا اگر میرا باپ خطاب بھی مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی, اس لیے کہ آپ کے مسلمان ہونے میں سرکار کا سرور تھا,
سرکار کی گویا کی محبت تھی. تو مجھے یہ تانا آپ نہ دیں کہ جناب ابو سفیان کے مارنے میں میری کوئی ذاتی خوشی ہے یا ابو سفیان آپ کے علاقے کا ہے یا آپ کی برادری کے قریب کا ہے تو اس کے مار کر مجھے بڑی خوشی ہوگی. ہرگز نہیں. عمر کے دل میں برادریوں کا شوق اور برادریوں کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہ میری برادری سے الگ ہے اور اس کو مار کر میں گویا کہ خوش ہو جاؤں گا. فرمایا میرا باپ خطاب بھی اگر مسلمان ہوتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی آپ کے ایمان لانے پر ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی اور آپ مسلمان ہوئے تو سرکار کو خوشی ہوئی ہے. تو اس بات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو دعا مروات فرمائی اور حضرت عمر نے کہا کہ ایمان تو یہی ہے کہ ہم ہر شے سے زیادہ سرکار کی نسبت سے محبت کریں اور ہر شے سے زیادہ سرکار کے نصب سے محبت کریں اور ہر شے سے زیادہ جو شے سرکار کی جانب منسوب ہے اس سے محبت کریں. یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی ہے کہ جب سیدنا ابو قحافہ مسلمان ہوئے, جو آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر کے والد گرامی, جب مسلمان ہوئے سرکار نے جب انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ اپنے گھر کے اندر تھے, حضرت ابو قحافہ کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کی کہ حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ انہیں کلمہ پڑھائے. نیت یہ تھی کہ سرکار ہاں کہے تو میں اپنے والد کو لے کر آ جاؤں. معمر سے بڑی عمر تھی, سفید ریش بزرگ تھے, نابینا بھی ہو چکے تھے عمر کی وجہ سے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں, میں خود وہاں پر چلتا ہوں اور وہیں پر انہیں کلمہ پڑھاؤں گا. اور سرکار خود اپنے حجرہ مقدس سے نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور حضرت عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ ہے, جو حضرت ابو بکر کے والد ہیں, ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کی اور انہیں کلمہ شہادت